الحمد لله يا غفار، سلامنا على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو انداز اپنایا وہ یہ کہ سب سے پہلے مخاطب کیا اس انداز میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہ انداز اللہ رب العزت قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ ایمان والوں کے لیے استعمال کیا، ہم مسلمانوں کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا. جیسے کوئی شخص بیٹھا ہو، اسے مخاطب کیا جاتا ہے کسی نام سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو صفت ہماری یوز کی ہم سے بات کرنے کے لیے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی کہ یاد دہانی کرائی کہ تم ایمان والے ہو. ایمان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ماننا، یہ مفہوم ہے ایمان کا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، تم یہ کرو گے تو اس کے قریب ہوگے، یہ کرو گے تو اس سے دور ہوگے، اس کو ایز اٹ از لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ تم یہ اقرار کر چکے ہو، یعنی کہ تم اب ایک خطاب ہوتا ہے انسانوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، وہ ایک براڈ کیٹیگری ہے، انسان، لوگ. اب ان انسانوں اور لوگوں میں سے بھی ایک خصوصی کیٹیگری میں ہم شامل ہو گئے ہیں، وہ ہیں ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا. پھر کیا مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان تھوڑا چکنا ہو جائے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اے اللہ تعالیٰ، آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض تھے، یہ صرف تم پہ نہیں ہے، یہ میری پہلے سے سنت جاری ہے کہ میں جو بھی ایمان والے، جو بھی شریعتوں پہ یقین رکھنے والے تھے، انبیاء پہ یقین رکھنے والے تھے، سب پہ میں فرض کر چکا ہوں. ہاں، ایام فرق تھے، دن فرق تھے، لیکن روزے سب پہ فرض تھے. لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد ایک خاص ہے، یہ صرف کھانے پینے کو چھڑوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تو متقی بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے ذکر کرتے ہیں. اب اس انداز سے اللہ رب العزت نے ہم سے بات کی کہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کہ پہلے ایمان والوں کو کہہ کے مخاطب کیا، پھر کتبہ کہہ کے یہ کہہ دیا تم پہ فرض ہے، آپشنل نہیں ہے، اور پھر یہ کہا کہ یہ ایسے ہی ہوتا رہا، جو میرے قریب ہونے کا ارادہ کرتا رہا آج تک انسانوں میں، یعنی کہ نبیوں کو مانتا رہا، اس پہ یہ ضروری تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ تم متقی بن جاؤ. اب اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ایسے خطاب کیا، اور یہاں پہ تھوڑا سا انداز فرق ہے لیکن سملیرٹی موجود ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانو عبادت کرو اللہ کی، ربکم وہ تمہارا رب ہے، الذی خلقکم وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقو تاکہ تم متقی بنو. اب یہاں پہ کیٹیگری براڈ، یا ایھا الناس اے انسانو، ساری انسانیت سے خطاب، اور ان سے کہا اعبدوا یعنی تم میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی میں آ جاؤ. کیوں؟ ربکم میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں پال رہا ہوں، الذی خلقکم میں نے تمہاری پیدائش کی، تخلیق کی. اور وہی انداز، والذین من قبلکم تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کی تخلیق بھی میں نے کی، اور کیوں کی؟ وہی ایم، وہی ایک ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے اس آیت میں سامنے رکھا، اے انسانوں اللہ کی بندگی میں آؤ، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور کیوں تمہیں تخلیق کیا گیا، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو. تو ان شارٹ بات جو بتلانی مقصود ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ تقویٰ پہ آ جائے، اور اس میں بھی روزے فرض کرنے کا مقصد جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ تم متقی بن جاؤ، سیم پرپز. دوسرے لفظ میں جس وجہ سے ہم انسان ہیں، جو اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، اس پرپز، اس ایم، اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جو چیز ہم پہ فرض کی وہ روزے ہیں. یعنی ہماری تخلیق کا مقصد بھی تقویٰ، اور روزوں سے جو چیز اچیو کرانی وہ بھی تقویٰ. تو دوسرے لفظوں میں روزے ہماری ایم آف دا لائف کو اچیو کرنے کا ذریعہ ہے. اب اس سے ہی واضح ہوتا ہے کہ روزوں کی کیا اہمیت ہے، یعنی کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، جس لیے پیدا کیا وہ مجھے کس طرح اچیو ہوگی، وہ کیسے حاصل ہوگی، روزوں کے ذریعے سے حاصل ہوگی. تو اتنا انسان کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے روزوں کے لیے، اس رمضان کے لیے، ان روزوں کے لیے، کہ یہ میرے مقصد زندگی کے حصول کا ذریعہ ہے. اب اگلا کوسچن یہ ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، تقویٰ ہے کیا. قرآن پاک اس ٹرم تقویٰ سے بھرا ہوا ہے، جا بجا، جگہ جگہ، متعدد جگہ، تقریباً ہر صفحے پہ تقویٰ کا ذکر ہوگا. تقویٰ کی دو براڈ میننگز ہیں، ایک کہتے ہیں تقویٰ ڈرنے کو، اور دوسرا اس کا جو میننگ کیا جاتا ہے وہ ہے محتاط رہنا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا لعلکم تتقون، اور روزے تم پہ اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. مطلب یہ کہ تمہارے اندر محتاط زندگی گزارنے کی عادت پیدا ہو جائے، واچ فل رہنا زندگی کے اندر، اپنے آپ کو بے لگام نہ چھوڑنا. کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر واچ فل نہ رہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب کہ جو دائرہ ہے، ایک سرکل ہے، اس کو کراس کرتا ہے. اور وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے ڈیزائرز کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتیں رکھ دی ہیں، ایک ڈیزائر پیدا ہونے کی ایک چیز رکھ دی ہے جو ایسی ڈیزائرز پیدا کرتی ہے جو کہ اس کو ایک جو لمیٹیشنز ہیں اس کو کراس کرنے میں ابھارتی ہے، اور ان لمیٹیشنز کو کراس کرنے کا نام گناہ ہے. یعنی گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، وذر ظاہر الاسم و باطنا، کہ ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑو. تو گناہ ہے کیا؟ گناہ اسی لمیٹیشن جس کو اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے کہ لمیٹیشنز ہیں، تو اس کو کراس کرنے کا نام گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اس سے باز آؤ. اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز، نفس رکھا جو کہ ڈیزائرز کو پیدا کرتا ہے، وہ خواہش پیدا کرتا ہے، اور جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کو یہ لمیٹیشنز ایک رکاوٹ فیل ہوتی ہیں کہ کیا لمیٹیشنز ہیں، میں اس کو کراس کروں، میں اپنی خواہش پوری کروں. اب یہ ایک ٹسل ہے جو ساری زندگی انسان کو ایک لڑائی لڑنی پڑتی ہے، ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے آپ سے، ان خواہشات سے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں آگے بڑھنا، نفس کہتا نہیں بڑھو. تو ایک کشمکش میں انسان رہتا ہے ساری عمر, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں انسان کہہ سکتا ہاں میں اس لیول کو اچیو کر چکا ہوں کہ میری وہ لڑائی ختم ہو گیا, میں نفس کی لڑائی ختم کر چکا ہوں, میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں. نہیں, پھر ہر انسان کو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے, اور یہ بھی صحابہ کی علم کی پیاس کو شو کرتا ہے. اوبیسلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بڑا مقام ہے اور تقویٰ کے پہاڑ تھے, لیکن سٹل علم کی سرچ, علم کی کویسٹ ان کے اندر. تو سوال کیا کہ آپ بتائیں تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین, کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پہ کوئی خاردار جھاڑیاں ہوں, کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بالکل. کہا پھر آپ کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ کہا کہ میں بہت محتاط ہو کے اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے, اپنی دامن کو بچا کے کہ کہیں میری کپڑے الجھ نہ جائیں ان کانٹوں میں, تو ایسے میں میرا گزرتا ہوں. کہا کہ یہی تقویٰ ہے. تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ زندگی ایسے انسان گزارے کہ اپنے ایم کو اچیو کرنا ہے, اپنے آپ کو بچا بچا, یہی تقویٰ ہے. تو تقویٰ محتاط زندگی کو کہتے ہیں. اور دوسرا جو اس کا معنی ڈرنے کا کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, تو وہ ڈر مراد نہیں ہوتا جو ایک خوفناک چیز سے انسان ڈرتا ہے, جیسے کوئی سانپ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس سے ایک انسان کو ڈر ہوتی ہے, یہ وہ ڈر مراد نہیں ہے. یہ اس ڈر سے مراد ہے کہ برے انجام سے ڈرو, کہ کئی بار انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کا جو انجام ہے برا ہوگا. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی ہے, ہم سب اس سے محتاط رہتے ہیں کہ کہیں کہیں کرنٹ نہ لگ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انجام کا پتہ ہے کہ وہ خطرناک ہے. تو ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم کوئی برے انجام تک نہ پہنچ جائیں. تو اسی طرح ایک مومن کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جو لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, اگر میں کراس کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے آگے میری ناراضگی ہے. تو یہ دونوں یعنی کہ سملر میننگز ہیں, یعنی کہ محتاط رہنا یا ڈرنا, تو ایک ہی معنی ہے. مطلب کیا کہ محتاط رہتا ہے انسان کہ کہیں لمیٹیشنز کراس نہ کرے, اور ڈرتا یہ ہے کہ اگر کراس کر گئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی ناراضگی کی جگہ جہنم میں نہ پہنچا دیں, علیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ایسا ہو. تو یہ تو 100% بات ہے کہ یہ ہوگا ساری عمر کہ میری ڈیزائرز کہیں گی کہ لمٹس کراس کرو اور مجھے ان کو روکنا. یہ کشمکش جو ساری عمر انسان کی چلتی ہے, یہی تقویٰ ہے. انسان جو اپنے دامن کو بچاتا ہے گناہوں سے, اپنے آپ کو بچاتا ہے بری باتوں سے, یہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے, اس ایٹیٹیوڈ کا نام تقویٰ ہے. کہ میرے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ میں محتاط ہوں بہت زیادہ. ایک جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اب وہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے, محنت بھی کر رہا ہوتا ہے سارا سال, لیکن اسے ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں, کہ ایسا نہ ہو کہ ایگزام میں میرے نمبر کم آ جائیں. تو اسے کوئی بھی شک ہے, تم اتنے محنتی ہو اور پچھلے پاس ریکارڈ کو دیکھو تو تمہیں ہمیشہ اے گریڈز آئے ہیں, پلس گریڈز آئے ہیں, کیوں اتنے تم ڈرتے ہو؟ تو کہ نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے. یہ جو ڈر اور محتاط ایک سی کیفیت ہوتی ہے, یہی ایک مومن کی ہوتی ہے. وہ کر بھی سب کچھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو نہ جائے, کیونکہ میرے اندر نفس تو ہے نا, ایک ڈیزائر. نفس کیا چیز ہے؟ جہاں سے ڈیزائر جنریٹ ہوتی ہے. نفس کا ورڈ قرآن پاک میں اور حدیث میں جگہ جگہ یوز ہوتا ہے. تو وہ جو نفس وہ چیز ہے جہاں سے ڈیزائر جنریٹ ہوتی ہے, ہماری خواہشات جنم لیتی ہیں. تو وہ ہر انسان کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو وہ جب ڈیزائرز پیدا کرتا ہے تو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں اس کی غلط ڈیزائرز, غلط خواہشات, غلط اس کی ڈیمانڈز کو پورا نہ کر لوں, کہ گناہ نہ کر بیٹھوں. اس رویے, اس ایٹیٹیوڈ, اس رد عمل کا نام تقویٰ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. گناہ کا ہو جانا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے کہ توبہ کرو.
اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی عظیم ہستیاں بھی ان کو اللہ تعالی نے معصوم نہیں بنایا، گناہ ان سے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ توبہ کر لیتے تھے، وہ تقویٰ کا پہاڑ، کہ ایسا پہاڑ کہ قرآن پاک نے ان کے تقویٰ کی گواہی دی کہ اللہ نے کہا میں نے ان کے قلب کو تقویٰ کے لیے آزمایا اور اس کو پورا پایا، مفہوم ہے قرآن پاک کی آیت. تو اللہ تعالیٰ جب ان کے قلب کا ٹیسٹ لے چکے تقویٰ کے لیے اور کہا یہ پاس ہو چکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ گناہ نہیں کرتے، کیونکہ نفس ان کے اندر، لیکن توبہ کر لیتے. تو گناہ کا ایک اینٹیڈوٹ یا اس کا ایک رد عمل موجود ہے کہ اس کو معاف کروایا جا سکتا ہے توبہ کے ذریعے سے. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ، توبہ وہی کرتا ہے جس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ تقویٰ کا ہوتا ہے، جو محتاط ہوتا ہے، ورنہ جس کے اندر تقویٰ نہیں وہ تو کہتا ہے گناہ ہو گیا تو اس میں ایسی کیا بڑی بات. اس کے ذہن میں اور باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ فلان تو اس سے بھی بڑے گناہ کرتے ہیں، دوسرا تو یہ بھی نہیں کرتا، میں تو یہ کرتا ہوں. تو یہ تک متقی انسان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. کسی لائق اسٹوڈنٹ نے کبھی کہا کہ نہیں چلو تھوڑے نمبر کم آ گئے تو کیا ہوا، دوسروں کے تو مجھ سے بھی کم ہے. وہ تو کہتے ہیں نہیں میرا کیریئر کا مسئلہ ہے، وہ نیچے نہیں دیکھتا، اوپر دیکھتا ہے، نہیں فلاں کے میں سے زیادہ. تو یہی مومن کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے ایسا نہیں شو کرتا کہ نہیں دوسرے تو یہ کرتے نہیں، میں تو نماز پڑھتا ہوں دوسرے نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ متقی انسان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم ہر وقت کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں. یہ ایسا انسان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب جو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی، کہ ایک راستے کی مثال دی جس میں خاردار جھاڑی، تو یہ زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہی ہے، جس کی ڈیسٹینیشن، جس کا ایم اور آخری منزل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی رضا ہے، اس کو راضی کرنا ہمارا سب کا مقصد ہے، اور جو سفر ہے وہ پیدائش سے موت تک جاری. اب اس سفر کے اندر یہ جو نیکیاں ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، اسے ثواب ملتا ہے، ہم اللہ کا قرب مل جاتا ہے. اور اس راستے میں جس طرح انہیں مثال دی خاردار جھاڑیوں کی، کانٹے دار جھاڑیوں کی، اسی طرح اس راستے کے جو دو دشمن ہیں وہ شیطان اور نفس ہے. نفس ڈیزائرز، کیونکہ وہ پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے انسان کو لڑنا پڑتا ہے، اور شیطان وہ جو اس کے ذریعے سے انسان کو گناہ پہ اکساتا ہے، یعنی وہ نفس کے ذریعے سے گناہ پہ اکساتا ہے. کیا مطلب؟ کہ شیطان صرف یہ کرتا ہے کہ ایک وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، خواہش ڈالتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کام کر لو، گناہ کر لو. اب نفس اس کے پیچھے پڑتا ہے کہ ہاں یہ کرو. اگر انسان کا نفس صحیح ہو، یعنی کہ اس پہ انسان کو کچھ کمانڈ ہو، کچھ قابو ہو، تو اس وسوسے کو انسان فوراً جھٹک دیتا ہے. لیکن اگر وہ نفس اس کا سمرا ہوا نہ ہو، ستھرا نہ ہو، تو پھر نفس پیچھے پڑ جاتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور انسان کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ کام کروا کے چھوڑتا ہے نفس اسے. تو یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، شیطان اور نفس. اب اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں، اللہ رب العزت نے ایک احسان انسانوں پہ کیا کہ انسان جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ایک تو یہ کیا کہ جو نیکیاں تھیں، یعنی کہ جو سٹیپس تھے اللہ کی طرف جانے کے لیے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کو اللہ، تو نیکیاں سٹیپس کی طرح ہیں جو اللہ رب العزت کا قرب دیتی ہیں. اب اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں کیا کہ اس منتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سٹیپس کو ملٹیپلائی کر دیا 70 سے، کہ اب تم جو ایک
نیکی کرو گے ایک قدم لو گے وہ ملٹی پلائی ہوگا 70 سے, اور تم اتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اور جو تمہارے یہ دو دشمن ہیں جو اس راستے کے اندر ہیں, اس کو بھی میں قابو کرتا ہوں, کہ یہ تمہیں میرے قریب ہونے سے روکتے ہیں. شیطانوں کو کہا کہ ان کو جو سرکش شیاطین ہیں ان کو میں قید کر لوں گا, اور تمہارے نفس کو میں ویک کر دوں گا, اب میری طرف پڑھو. یعنی کہ پورے رولز اینڈ ریگولیشنز زندگی کے, یعنی اس پیتھ کے, اس سفر کے, اس جرنی کے, اللہ تعالیٰ نے چینج کر دی. روٹین میں کیا رولز ہیں کہ ایک سٹیپ ایک سٹیپ ہے, ایک نے کی ایک نے کی ہے, اور دو دشمن بھی موجود ہیں. اب اس کے اندر اور پھر کہا کہ میرے قریب ہو, یعنی یہ ایک جنرل روٹین کے رولز ہیں ڈیلی لائف کے, لیکن اس منتھ کے اندر, اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے آل ٹوگیدر سب کو چینج کر دیا اور کہا کہ اب ایک سٹیپ نہیں, یہ 70 ہے, اور یہ دونوں دشمن بھی تمہارے قید ہے, اب میری طرف بڑھو. یعنی کوئی ہنڈرنس نہیں ہے. اب جب ایسی اپرچونٹی ایک مسلمان ایک مومن کو دے دی جائے کہ اپنے ایم آف دا لائف کو اچیو کرو ان رولز کے ساتھ, تو اس سے بڑا اس کے لیے کیا موقع. جیسے کئی مثالیں یہ بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں. فار ایگزامپل کرکٹ کے جو شائقین ہیں, جن کو شوق ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پورے 50 اوورز کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پانچ فیلڈر رنگ سے باہر ہوں گے, لیکن آل ٹوگیدر چند اوورز کے اندر کہا جاتا ہے کہ نہیں, صرف دو فیلڈر ہوں گے, باقی سارے اندر ہے, جتنا ایکسلیٹ کر سکتے ہو رن ریٹ کو کر لو. پھر بڑے ایئرپورٹس میں بیلٹس لگی ہوتی ہیں, اب انسان بھی اس پہ چل رہا ہے, وہ بھی اس کو اس کا آگے لے کے جا رہی ہیں. تو اسی طرح اب اس ماہ مبارک کے اندر ایک قدم 70 سے ملٹی پلائی, تیزی سے آگے بڑھو, اور تمہارے دونوں دشمن قید میں ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ نفس جو ڈیزائرز پیدا کرنے کی جگہ ہے, جو ڈیزائرز کی پروڈکشن کی جگہ ہے, وہ ویک ہوتا ہے جب اس سے چند چیزیں لے لی جائیں. فار ایگزامپل کیا, اگر انسان نفس کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ زیادہ سوئے انسان, جسم کی ڈیزائر ہے, ڈیمانڈ ہے کہ زیادہ سلیپنگ آورز ہوں, تو اس میں کمی اگر کر دی جائے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے. نفس کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے زیادہ کھانا دو, انسان پیٹ بننے کا, مختلف ذائقوں کا, ٹیسٹ کا عادی ہوتا ہے, تو نفس کو اگر ان چیزوں سے روک لیا جائے تو وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کو گیدرنگز پسند ہیں, نفس کو گیدرنگز پسند ہوتی ہیں, اگر اس کو تھوڑا اسے اوائڈ کیا جائے تو نفس کو ایک چوٹ پڑتی ہے. نفس یوز ٹو ہوتا ہے زیادہ بولنے کا, کہ زیادہ بولنے کی لذت ہوتی ہے کئی لوگوں کو, تو وہ نفس کو اگر اسے اوائڈ کیا جائے, اسے روک لیا جائے, تو اسے ایک تکلیف ہوتی ہے. اب ان ساری چیزوں سے نفس کو کمزور ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک, یہ منتھ ایسا بنایا کہ ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں اگر اس کو صحیح طرح سے کرے. وہ کیسے؟ تو کم کھانا, تو آبویسلی صبح سے لے کے شام تک, ڈان سے سن سیٹ تک انسان ریفرین کرتا ہے مختلف کھانے پینے کی چیزوں سے, نفس ویک ہوتا ہے. آدھی رات کو اٹھا دیا کہ سحری کھاؤ, نیند پہ چوٹ پڑتی ہے, اس وقت انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے, اب نفس پہ چوٹ پڑتی ہے, وہ ویک ہو جاتا ہے. پھر یہ ترغیب دی کہ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرو, جس طرح ہم ذکر کریں گے آگے احادیث. تو اب انڈولج ہونا قرآن پاک, رات کو تراوی میں, نیکیوں کے اندر, اور گناہوں سے بچنا جو کہ اس کا مقصد ہے, تو ان چیزوں سے, اکثر گناہ انسان کی زبان سے غیبت وغیرہ ہوتی ہے, چگلی ہوتی ہے, تو اس سے جب بچتا ہے تو نفس سے پھر چوٹ پڑتی ہے, تو کم بولتا ہے. اور لوگوں سے کم ملنے سے کیا مراد, کہ جو اعتکاف کا عمل اللہ رب العزت نے دے دیا, اس کے ذریعے سے انسان آئسولیٹ ہوتا ہے اور لوگوں سے بچتا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس کا نفس کمزور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. تو خود بخود ایسا ایک سسٹم بنایا, ایک ایسا ماہ مبارک دیا کہ نفس کمزور ہوتا ہے, اور شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ وہ اس کو قید کر لیا جاتا ہے, جو سرکش آیاتی. تو دونوں دشمن انسان کے کمزور کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان تیزی سے آگے بڑھے. اسی طرح انسان کے اندر دو قوتیں, یعنی مختلف اینگل سے میں بتا رہا ہوں کہ ماہ مبارک میں کیسے انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے. انسان کے اندر دو بڑی قوتیں ہیں, تین, ایک قلب, ایک نفس اور ایک عقل. قلب, نفس اور عقل. قلب یہ فزیکل ہارٹ نہیں ہے, یہ اسپرچل ہارٹ ہے, جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوب ہی مرض, ان کا قلب میں مرض ہے. یہ اسپرچل ہارٹ کی بات ہو رہی ہے. اس اسپرچل ہارٹ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کہ یہ اسپرچل ہارٹ یا قلب جو ہے ایکچولی لیڈ کرتا ہے, کمانڈ کرتا ہے انسان کو. مفہوم ہے حدیث پاک کا, صحیح بخاری کی حدیث. اگر وہ سمجھ جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے, اگر وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے. تو انسان کو لیڈ کیا کر رہا ہے؟ قلب. دوسری چیز کیا ہے؟ نفس. نفس کے متعلق بات ہوگی کہ وہ ڈیزائرز کی جگہ ہے, تو وہ. اور تیسری چیز عقل ہے انسان کے اندر, جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. اب ان تینوں چیزوں کو کیسے اس ماہ مبارک کے اندر ڈسپلن کیا جاتا ہے کہ قلب سمجھتا کیسے؟ قلب ایکچولی جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے, اس کے ساتھ انسان کے قلب پہ پڑتے ہیں. اب آنکھیں کان اگر قرآن پاک میں انڈالج ہو رہے ہیں تراوی کے اندر یا ویسے, تو آبویسلی اس کا امپیکٹ قلب پہ پڑے گا, اس کا نور انسان کے قلب پہ آئے گا, تو انسان کا اسپرچل قلب ہے, ہارٹ ہے, وہ نورانی بن جاتا ہے. اس نورانی بننے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا تعلق, اس کا لنک اللہ رب العزت کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور نفس ویک ہوتا ہے کم کھانے اور کم سونے سے. اور جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, عقل, اس کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی, ایم آف دی لائف کے بارے میں سوچے. اور وہ کیسے؟ وہ اس آئسولیشن کی وجہ سے جو اسے اعتکاف کے اندر ملتی ہے, کہ وہاں انسان فارغ ہوتا ہے اور اس کو سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے مسجد کے اندر, کہ وہ اللہ رب العزت کو سوچے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں تدبر کرے. تو اس کے متعلق انسان کو موقع ملتا ہے. اور یہ دنیا کے اندر بھی کئی بار دیکھا گیا کہ جو شخص زیادہ تھنکنگ پروسیس سے گزرنا چاہتے ہیں, تھاٹ فل ہونا چاہتے ہیں, ان وہ آئسولیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے. مختلف پروفیسر ٹیچرز کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ریسرچ ورک کرنا ہے تو اس روٹین ایکٹیویٹیز میں ہم نہیں کر سکتے, وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں, کہ ہمیں پوری اپنی ایفرٹ ڈالنی ہے اس کے اندر. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے انتظام کیا کہ 10 دنوں کے لیے یا 20 دنوں کے لیے جتنا بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہو, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اللہ کی طرف توجہ کرو. اب یہاں پہ ہوتا یہ کہ کئی بار انسان اکیلے میں جب عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے, وہ تکبر کی, کہ میں بڑا ہوں, میں تو عبادت گزار ہوں, میں تو نیک ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اتنا زبردست انتظام کیا کہ مسجد میں بٹھایا. اب مسجد میں ہوتا یہ کہ وہ اب ہے تو آئسولیشن میں ایک طرح سے, لیکن بالکل آئسولیشن بھی نہیں ہے, ارد گرد اور نمازی اور اعتکاف کرنے والے بھی ہیں. اب جو اور اعتکاف کرنے والے بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں, تو اب ان پر نظر پڑتی رہتی ہے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں ایسا, یہ سارے بھی ایسے ہی ہیں. وہ تکبر کی صفت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. تو اس پورے ماہ مبارک کا ایک ایسا نظام ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کرے تو بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے اس کی, اللہ رب العزت کی جانب. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی غور طلب ہے اور ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے, وہ یہ کہ کسی چیز کی قدر اور ویلیو جاننی ہو تو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے کو دیکھنا پڑتا. مثال کے طور پہ فصل کب بیجنی ہے, اسے کب کاٹنا ہے, کب اس کا سیزن ہے, کب مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہوگا. بزنس مین کو پتا ہے کہ کب مارکیٹ میں فلان چیز کا ریٹ زیادہ ہے, کب انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے. اب عام بندہ, کامن مین, جس کو اس چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اسے کچھ نہیں پتا ہوگا. اگر وہ کچھ کرنا چاہے گا تو اسی کو دیکھے گا یا اسی سے مشورہ کرے گا, ہاں میں نے انویسٹ کرنا ہے, بتاؤ کب کروں, کہاں کروں. تو اسی طرح اب جب دین کی بات ہوتی ہے اور ہم دین میں ایک کامن مین کی طرح ہیں, ہم ابھی طالب علم ہیں, اب ابھی ہم سیکرز ہیں اللہ تعالیٰ کے, اب ہمیں اگر اس کو ویلیو کرنا ہے کہ دین میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے, تو ہمیں اس دین کے جس جہاں سے یہ دین آیا ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس چیز کو ویلیوبل قرار دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا اس ماہ مبارک میں, کہ اس مہینے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع ہو جاتی تھیں, اے اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا. یہ دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے رمضان دے دے اس سال کا. اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا قیمتی چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو بادشاہ کہے کہ یہ سارے گولڈ اور دوسری جیولری میں سامنے رکھ رہا ہوں, خزانے اپنے سامنے رکھ رہا ہوں, بس اس کے اندر جاؤ جتنا لوٹ سکتے لوٹو, لیکن ٹائم لمیٹڈ ہے, 30 days یا 29 days. اب لمیٹڈ ٹائم کے اندر تم نے یہ سارا کچھ اس میں جتنا لے سکتے لے لو. اب جس کو اس چیز کی ویلیو ہے وہی اس کو لے گا. اب ایک بچے کو اس میں کہو کہ یہ کرو, وہ تو نہ اسے کوئی انٹرسٹ ہوگا, اور کوئی اسے کہے گا ایک ٹافی لے لو, اس کے لیے اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اسی طرح انسان کا حال ہے, جس کو دین سے شغف نہیں اور جس کو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ اس کے لیے یہ کامن دن کی طرح ہوتے ہیں کہ یہ کامن ڈیز ہیں, بس عام دن ہیں, مہینے آتے رہتے ہیں, رمضان آتے رہتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں اس کے اندر کیا مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی ویلیو تھی. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایفرٹ کرتے دیکھا, سٹرائیو کرتے دیکھا, کبھی ایسے نہیں دیکھا. اب خود سوچنے کی بات ہے کہ عام دنوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ کبھی پوری رات, کبھی آدھی رات, کبھی 1/3 رات اللہ کی عبادت میں لگ جاتی تھی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو سوچنے والی بات ہے کہ کتنی ایفرٹ کرتے ہوں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا رمضان المبارک. تو یہ ساری کی ساری روایات صرف اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہے کہ کتنی ایفرٹ ڈالتے تھے, یعنی ان کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا ورڈز کے اندر کہ کتنی ایفرٹ ڈالتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں لوگوں کو, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو واعظ فرماتے, ان سے ایڈریس کرتے, ان کو سمجھاتے اس ماہ مبارک کی قیمت. تو اس روایت کو پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واعظ فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا, ایڈریس کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے, شہر عظیم. اب یہ وہ بات ہے جو غور طلب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کو, جس مہینے کو, جس منتھ کو عظیم کہہ دیں تو واقعی عظیم ہوگا. کوئی بات ختم نہیں, مبارک ان کا ورڈ ایڈ کیا, مبارک, برکت والا مہینہ. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخاری کرنے کا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پہ یہ ثواب نہیں ہے، صرف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پہ بھی دے دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص مہینے میں اپنے خادم کو ہلکا کر دے، یعنی اس کے بوجھ کو، اس کی جو ڈیوٹیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں تمہارے واسطے۔ دو چیزیں جسے تم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دو چیزیں یہ جو تمہارے لیے ہیں وہ یہ کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ اور فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہ لگے گی۔ اب یہ پورا واز خطبہ ہے، ایک لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں پورے مہینے کو ڈسکرائب کیا کہ ہے کیا، اور شعبان کی آخری راتوں، آخری تاریخ، مطلب کیا تھا کہ اس کے لیے تیار ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو مہینہ آئے پھر سوچنا شروع کرے انسان اور ہوتے ہوتے 10-15 دن نکل جائے، نہیں، پہلے تیار کیا۔ جیسے کوئی شخص میدان میں اترنے والا ہو، وہ پہلے تیاری کرتا ہے، اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب مجھے ایکٹ کرنے کا موقع ملے گا، پرفارم کرنے کا موقع ملے گا، اور میں کروں گا پوری اپنی ایفرٹ کے ساتھ، وہ پہلے سے پلان کرتا ہے۔ جو ڈیورنگ، یعنی کہ اس میدان میں اترنے کے بعد کرتا ہے، یہ سارا کچھ سوچنا شروع کرتا ہے، وہ پرفارم نہیں کر سکتا، یہ 100% پرفارم نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلے سوچنے کے کام ہے کہ میں کیسے اس مہینے کو گزاروں گا۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کا ذکر کیا۔ ایک چیز سے یہ فرمائی کہ روزے فرض ہیں، رات کی تراویح ثواب کی چیز، تو رات کی تراویح پڑھنا سنت ہے، اور دن میں روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ تو یہ دو تو منیمم چیزیں ہیں نمازوں کے علاوہ، نمازیں بھی ساتھ، کہ یہ منیمم ہے کہ ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ تو میں ضرور کروں گا انشاءاللہ، کہ میں سارے سال اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکٹ ایسا پیش نہ کر سکا اپنی بزینس کی وجہ سے، اپنی مختلف ڈیوٹیز کی وجہ سے، کب اس کو ایک مہینے میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، قرآن پاک کی لذت کو حاصل کرنے کی کوئی ایفرٹ کروں۔ تو اس کی تراوی کو تو ضرور اپنے اوپر، یعنی کہ اپنی اسکیجول کے اندر شامل کرے، یہ نہ سوچے کہ آپشنل ہے، کبھی پڑھ لوں گا کبھی نہیں پڑھ لوں گا، کم از کم ایک مہینہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، نماز کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ایک پورے سال ایسا انسان کو ماحول نہیں ملتا، تھوڑی سی ایفرٹ کرے وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور روزہ تو رکھتا ہے کہ کھانے پینے سے انسان بچتا ہے۔ اور پھر وہی بات فرمائی کہ نیکی کرو، کیونکہ فرض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں اور نفل فرض کے برابر۔ تو یہ ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ ایفرٹ، زیادہ سے زیادہ ایفرٹ۔ تو وہ تو منیمم ہے جو بتایا کہ تراویح، اور وہ یہ تو انسان منیمم سمجھے، اب باقی جو گیپ ہے، باقی دن کے اوقات ہیں، اس کو کیسے فل کرنا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا۔ اوبیسلی وہ نفل ہوگا، اب نفل میں قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے، کوئی تسبیحات ہو سکتی ہیں، کوئی نفل نماز ہو سکتی ہے، تو باقی اوقات کو بھی فل کرے عبادات سے، تو یہ ترغیب دی. پھر فرمایا صبر کا مہینہ ہے، تو یہ وہ چیز جو بات ہوئی نا کہ لمٹس نہ کراس کرے، ڈیزائرز کو کنٹرول کرے، ڈسپلن کرے، یہی صبر ہوتا ہے. صبر یہ ہے کہ کنٹرول کرنا اپنے آپ کو، اپنے کو ڈسپلن کرنا، اپنے ڈیزائرز کو ایک لگام میں رکھنا، اسی کو صبر کہتے ہیں. تو یہ انسان اس روزے میں سیکھتا ہے. انسان تنہائی میں ہو، کھا پی سکتا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن نہیں کرتا. تو جائز ڈیزائر کو اللہ تعالیٰ نے رکوایا تاکہ جو ان لافل ڈیزائر ہے اس سے باز ہونا بہت آسان ہو جائے. تو ایک ڈسپلن لائف گزارنے کا انسان آتی، پتہ چلے کہ اس کی کوئی تربیت ہوئی ہے، اس کو کوئی، یہ کسی ٹریننگ سے گزرا ہے، تو یہ ٹریننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جس طرح فوج میں ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور بعد میں جب وہ نکلتے ہیں اس ٹریننگ سے، ہر بندہ کہتا ہے ان کی کوئی ٹریننگ ہوئی ہے، ٹرینڈ لوگ ہیں. تو اسی طرح مسلمان کو بھی اور مومن کو بھی اس مہینے کے بعد ایسا ہو جانا چاہیے کہ پتہ چلے یہ کوئی ٹریننگ سے گزرا ہے، ایک مہینہ اس کی ٹریننگ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور وہ کیا ٹریننگ ہے؟ یہی کہ روکنا. دیکھیں صبر ایک ہوتا ہے مشکل پہ صبر، کہ انسان کے اوپر کوئی حال آ گیا، کوئی فوت ہو گیا، ایک ہوتا ہے صبر کہ شکوہ نہ کرو. ایک ہوتا ہے نیکی پر صبر. نیکی پہ صبر کیا ہے؟ کہ میرا فجر پہ اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، مجھے نیند آ رہی ہے شدید، لیکن میں کسی طرح اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اٹھتا ہوں، یہ ہے نیکی پہ صبر. اور ایک تیسرا صبر ہوتا ہے گناہ پہ صبر. وہ کیا کہ میرا دل کر رہا ہے کسی گناہ کو، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، میرا دل کر رہا ہے کروں، اور میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، یہ بھی صبر. اب ان تینوں چیزوں میں کامن کیا ہے؟ تینوں چیزوں میں کامن یہ ہے کہ تکلیف برداشت کرنا. کوئی فوت ہو گیا اس میں بھی تکلیف، صبح اٹھنے میں بھی ایک تکلیف، کوئی گناہ کے رکنے میں بھی ایک تکلیف. تو تکلیف برداشت کرنے کا انسان عادی بن جائے. تو روزے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھوک لگ رہی ہے ایک تکلیف ہے، پیاس لگ رہی ہے ایک تکلیف ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہ عادت انسان ڈالے، یہ ہیبٹ انسان ڈیولپ کرے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیولپ کراتے اس مہینے کے اندر. تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا انسان کو دیکھیں، جو بولڈ انسان کہتے ہیں، بریو انسان کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو ڈسپلن ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے کہ جو تکلیفوں کو برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے. یہ بات نہیں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ جب وہ بولڈ ڈیسیزن لیتا ہے، بریو ڈیسیزن لیتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی لیتا ہے. تبھی تو اس کو کہتے ہیں یہ ایک بہادر انسان ہے. تو انسان اپنے آپ کو کتنا کمزور نہ کرے گا، شیطان کے ہاتھ تو کھلونا بن جائے، نفس کے ہاتھ تو کھلونا بن جائے، کہ انسان کو قابو ہی نہ ہو کچھ اپنے آپ پہ، کوئی کنٹرول ہی نہ ہو، کوئی صبر ہی نہ ہو اس کے اندر. یہ انسان تربیت، یہ کا صبر کا مہینہ ہے. تو ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے کھانے پینے سے رکنے پہ، ڈپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ پہ، موسم پہ، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ہیبٹس پہ، کھانے پینے کی، لیکن تکلیف سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. تو صبر کرے انسان، یہ اس چیز کو شو نہ کرے کہ میں تکلیف میں ہوں، کہ جی مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یہ نہ شو کرے لوگوں کے سامنے، یہ صبر ہے. اور پھر ہمارے مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، تو انسان اس چیز کو جانے کہ اس طرح بھوک لگتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے بھوک کی. تو میرے ارد گرد کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نہیں کھانے کو ملتا، جو کبھی بتا دیتے ہیں آ کے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، وہ کبھی نہیں بتاتے. تو مجھے ان کا خیال کرنا ہے. انسان اپنے حصار سے باہر نکلے، صرف اپنی سوچ سے باہر نکلے، بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرنے والا بنا، یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو، یہ مقصد بتایا روزے کا. اور اس میں سے ایک ایکٹ یہ ہے کہ جہاں اپنے دوستوں یاروں کی افطاری کرے، اسی طرح جو ویل آف نہیں ہے پیپل، وہ غریب ہیں، نہیں کھا پی سکتے، نہیں افطاری کر سکتے، ان کو ڈھونڈے، ان کو افطار کرے. اور یہ فرمایا کہ دوسروں کو افطاری کرنے کا ثواب ہے. اور اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ افطاری ہو, بلکہ تھوڑا بہت بھی دے دے تو اس کو ثواب ملے گا. اور وہ کتنا ثواب کے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلایا جائے, جس کے بعد کوئی پیاس نہیں لگے. اور پھر ایک چیز یہ فرمائی کہ اپنے جو خادم ہیں, کام کرنے والے ہیں, ان کا اگر وہ روزے سے ہیں تو ان کی ڈیوٹیز کم کر دو, منیمائز کر دو ان کی ڈیوٹیز کو. اور چار چیزوں کی کثرت کرنے کو کہا کہ کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو پڑھنا, استغفار. اور دوسری چیز فرمائی کہ جنت دعائیں مانگو, یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, جنت کی طلب. اور دعاؤں میں جب زیادہ چیز مانگو, جنت کو مانگو اور آگ سے پناہ مانگو, جہنم سے پناہ مانگو. تو یہ اس ٹریننگ کی کہ یہ اس طرح مہینہ گزارنا ہے. ایک مہینہ شروع ہونے سے پہلے ٹرین کیا کہ اس طرح گزارنا ہے. یہ کامن ڈیز نہیں ہے, عام دن نہیں ہے کہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور ایک اور وسوسہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ رمضان تو آتا رہتا, ہر سال آتا ہے, لیکن ذرا سوچے زندگی میں کتنی بار آتا. ہوش جب سے سنبھالتا ہے انسان تو گن سکتا ہے وہ کتنی بار آیا. ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ایج کیا, 10 بار, 15 بار, 15, 20, 25, 30, 50, کتنی بار آئی, کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں. کوئی ملینز ٹائمز تو نہیں آتے کہ انسان کا یہ تو آتے رہتے ہیں. یعنی کہ صرف اتنے سے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں سارے رولز بدلے ہوئے ہیں اور آپ آگے بجائیں. تو یہ تو ایک گولڈن اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ہماری لائف کی. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں, کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پہ دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. نمبر ایک یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو مشک ایک خوشبو ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے منہ سے جو بو آتی ہے ایمٹی سٹمک کی وجہ سے, وہ والی بو وہ پسند ہے. ایک ہوتی ہے دانتوں سے بو آنا, وہ نہیں, وہ تو ناپسندیدہ ہے. ایک مسلمان کے منہ سے جو دانتوں سے بو آ رہی ہے وہ ناپسندیدہ ہے. یہ وہ ہے جو ایمٹی سٹمک ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب اس کا کیا مطلب, محدثین اس کے کئی معنی ذکر کیے, جن میں سے جس میں ایک معنی یہ ہے جو اس کو اکثر لوگوں نے پسند کیا, وہ یہ کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اس شخص سے محبت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ محبت کو اظہار کرنے کے لیے کہ انسان بھی کئی بار دوسرے انسان کو یہ نہیں کہتا, بہت ہی محبت ہوتی ہے, کہتا ہے کہ مجھے تو تمہاری بو بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ اتنی اس شخص سے محبت کرتے ہیں, انسان سے, روزے دار سے, کہ کہہ دیا کہ مجھے اس شخص کے منہ سے آنے والی بو جو اس کے خالی سٹمک کی وجہ سے ہے, مجھے وہ بھی پسند ہے. نمبر دو یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. تو یہ فرمایا کہ دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. تو مطلب یہ کہ دریا کی مچھلی کی اگزامپل کی بہت زیادہ ہے مچھلیاں, تو کہا کہ مطلب کہ دوسری مخلوقات بھی اس روزے دار کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے ہیں اور یہ ساری مخلوقات ہمارے لیے, اگر ہم اللہ والے بن جائیں. یہ ایسی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. کافر کی ہے پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی ہے پہچان گم اس میں ہے آفاق. نمبر تین, جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر اللہ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. تو جنت ڈیسٹینیشن کو آراستہ کیا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ آنے والے ہیں یہ لوگ, اور وہی بات ذکر کی کہ مشقتوں سے اتار کے. تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا ہے مشقتوں کو, کہ جو گناہ سے بچنے میں ہوتی ہے اور نیکی کرنے میں ہوتی ہے, اس کو ڈینائی کوئی بھی نہیں کر رہا. اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ ان ایفرٹس کو کروں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایسے بھی انسان کو سمجھایا کہ تم کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, کہ جو دل میں آئے کر جو. نہیں تم کو ایک ڈسپلن لائف, اس میں یقین ہے تمہیں مشقت ہوگی. تو کہا کہ مشقتوں سے نکل کے الٹیمیٹلی پہنچنے والے یہاں پہ. نمبر چار, اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے ہیں. تو شیاطین کو قید کر دینا ذکر ہے اس حدیث پاک میں. تو یہاں پہ تذکرہ ہے سرکش شیاطین. اب محدثین نے اس پہ بحث کی کہ کیا تمام شیاطین قید ہوتے ہیں یا صرف سرکش شیاطین ہوتے ہیں. تو دونوں رائے موجود ہیں کہ سرکش شیاطین صرف قید ہوتے ہیں, باقی شیاطین موجود ہوتے ہیں. اور اسی لیے انسان سے گناہ پھر بھی ہوتے ہیں رمضان میں بھی, کیونکہ کوسچن ارائز ہوتا ہے کہ انسان رمضان میں کیوں گناہ کرتا ہے. اگر باقی مہینوں میں تو کہا کہ شیاطین کرواتے ہیں, نفس کرواتا ہے, اس مہینے میں کیسے گناہ ہوتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ دوسرے شیاطین جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ کروا دیتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تمام شیاطین قید ہو جاتے ہیں لیکن سارا سال گناہ کر 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 کے انسان کو ایسی گندی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس مہینے میں بھی نہیں کنٹرول کر سکتا اپنے آپ کو, یعنی کہ وہ نفس سے گناہ ہوتے ہیں, شیطان سے نہیں کرواتا. پانچویں چیز, رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یہ شب مغفرت یعنی شب قدر ہے. فرمایا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. تو آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے, وہ آگے اس کی ایک اور آئے گی, یعنی کہ چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں, اس رات وہ ایک باقاعدہ فضیلت والی رات, وہ باقاعدہ ایک فضیلت رکھتی ہے. اور ایسی فضیلت والی رات کو نہ پتہ ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے انسان کیسے ضائع کرتا ہے؟ تو اس کے متعلق فرمایا کہ وہ ریوارڈ لینے کی رات ہوتی ہے کہ سارا ہفتے مہینہ محنت کی, اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اور جو تجھے نعمتیں دینی ہیں, جنت دینی ہے, جہنم سے بچانا ہے, اس کا فیصلہ فرما دے, اور تقویٰ مجھے نصیب کر دے جو کہ اس مہینے کا مقصد تھا. اب یہ مہینہ گزارا کیسے جائے, مختصرا اس کے متعلق بات کرتے ہیں. تو پہلی چیز کہ اس کا یہ بات پہلے ہو گئی کہ یہ ٹائم ہے کہ پورے مہینے کا اسکیڈول ڈیسائیڈ کر لے, یعنی کہ یہ عام مہینہ نہیں. پہلی بات یہ ذہن میں بٹھائی, عام مہینہ نہیں ہے. جب عام مہینہ نہیں ہے تو آبویسلی اس کو خاص بنانے کے لیے, اسپیشل بنانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں یہ سوچیں. اب ہیں 24 آورز, اب 24 آورز میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سے کام پوسٹ پون ہو سکتے ہیں, کون سے کام پری پون ہو سکتے ہیں. جو کام پوسٹ پون ہو سکتے ہیں ان کو پوسٹ پون کر دے کہ وہ اگلے مہینے دیکھیں گے, جو کام ابھی ہو سکتے ہیں ان کو ابھی کر لے رمضان سے پہلے. فار ایگزامپل عید کی تیاری کرنی ہے, ابھی رمضان کا مہینہ مہینہ نہیں ہے جس میں عید کی تیاری کے لیے انسان بازاروں کے چکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے ضرورت پڑ جائے تو کوئی منع نہیں ہے, نہ گناہ ہے, لیکن اگر وہ کام پہلے ہو سکتا ہے تو انسان پہلے کرے. اسی طرح اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ کون سی ایسی ہیں جو ابھی ہو سکتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوں گی جو بعد میں ہو سکتی ہیں. اگلے مہینے کوئی نقصان حرج نہیں ہوگا اگر میں نیکسٹ مہینے اسے پوسٹ پون کر دوں, تو اس کو پوسٹ پون کرتے اس مہینے کو فارغ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں, اللہ تعالیٰ سے عبادت میں. تو صبح جب سحری پہ اٹھیں تو تہجد کی کوشش کریں. تہجد ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ کے قرب کو, اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا عمل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا ہوتا ہے. امت پہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضروری تھا. اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. تو سارا سال اگر نہیں ہو سکتا تو اس مہینے تو اٹھنا ہی ہے سحری کے لیے. تو کچھ 5 منٹ 10 منٹ انسان رکھے, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر 20 منٹ پہلے سحری کے لیے اٹھ رہا ہے تو 30 منٹس پہلے اٹھ جائے, 40 منٹس پہلے اٹھ جائے, کہ جس میں کچھ نفل پڑھ لے, 2 نفل پڑھ لے, 4 نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے. کیونکہ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جو انسان اس مہینے کے اندر کرتا ہے اس کی عادت سارا سال رہتی ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں سارا سال. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کہتا ہے میری نگاہیں میرے قابو میں نہیں، تو وہ اس مہینے ایفرٹ کرے، اس مہینے کی برکت سے سارا سال انشاءاللہ اس کو توفیق ملے گی. کوئی کہتا ہے میری زبان قابو میں نہیں ہے، غیبت ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، اس مہینے ایفرٹ کرے. کوئی کہتا ہے میں تہجد بھی میری عادت نہیں ہے، وہ اس مہینے ایفرٹ کرے. کوئی کہتا ہے باجماعت نماز میری عادت نہیں ہے، تو اس مہینے ایفرٹ کرے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ جو اس میں کنٹینیوشن رکھے گا وہ کنٹینیوشن جاری رہے گی، کنٹینیوٹی رہے گی انشاءاللہ باقی سال بھی، یا بہتری یقیناً آئے گی. تو جب سحری پہ اٹھے تو تہجد کے لیے کچھ ٹائم رکھے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کھائی جاتی ہے بالکل اس کے جو ٹائم ہوتا ہے، لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہاں تک، اور اس میں بھی بات کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ ایک ٹائم فکس ہے. فار ایگزامپل اگر آج کل 4849 ہے ٹائم، 4849، تو اب سحری ختم کرے 4:06 پہ، 4:07 پہ. یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے ابھی، اذان ہو رہی ہے یا نہیں، اذان کا سحری سے تعلق نہیں ہے، اذان کا فکس ٹائم ہے، وہ ہمیں ڈٹرمن، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اس سے 2-3 منٹ پہلے ختم کر دینی چاہیے سحری، اس پہ محتاط ہونا چاہیے اس ٹائم سے. جی جی میں آنسر بعد میں انشاءاللہ کوسچن آنسر کرتے ہیں. تو اس سے 2-3 منٹ پہلے تک ختم کر دینا چاہیے سحری کو، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ 5-10 منٹس پہلے ختم کر کے آخری 5-10 منٹ تہجد کے لیے رکھ لیں. اور اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے، ایک اور فائدہ یہ ہے کہ شب قدر جس کے آگے بات ہوتی ہے، ایک خاص رات ہے جس کی فضیلت ہے قرآن پاک میں بھی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ حاصل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وہ کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اب ہر انسان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ساری رات جاگے. فار ایگزامپل 27 رمضان المبارک کیپیبلٹی نہیں ہے ساری رات جاگنے کی، تو ٹھیک ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جو یہ دو نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایک چیز. دوسرا یہ کر لے کہ سحری یعنی اس ٹائم پہ لاسٹ 10 منٹس کے اندر عبادت میں گزار لے، تو علماء نے لکھا اسے شب قدر مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، یہ حتی مطلع الفجر، یہ حتی مطلع الفجر، کہ فرشتوں کا اترنا یہ جاری رہتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ ٹائم کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ یہاں تک جاری رہتا ہے، ساری رات جاری رہتا ہے یہاں تک. تو جو آخری 10-15 منٹس کر رہا ہے تو وہ تو اس وقت میں داخل ہے ہی ہے، اس کو تو ملے گی ملے گی. تو یہ ایزیسٹ طریقہ ہے، ایک تو سحری کو صحیح وقت پہ کرنے کا، دوسرا شب قدر کو پانے کا. اور ساری رات عبادت ہو سکتی ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن ساری رات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سوئی نہ، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، کچھ نہ کچھ وقت لیٹتے ضرور تھے. تو اس میں یہ ہے گھنٹہ لیٹ جائے، 2 گھنٹہ لیٹ جائے، جتنا اپنے وہ ایزیلی کر سکتا ہے اتنا کرے، بوجھ سمجھ کے نہ کرے اس عبادت کو. اور یہ بھی نہ کرے کہ سحری کو مس کر دے، مطلب یہ کہ سونے سے پہلے سحری کھا لے. کیونکہ دیکھیں ایک ایم جو بتایا نفس کو کمزور کرنے کا ہے، وہ اس کو اٹھانا مقصود ہے. کیونکہ دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان میں آتے ہیں اس وقت پہ اور ندائیں لگاتے ہیں، کال کرتے ہیں لوگوں کو کہ مانگو مجھ سے، عام دنوں کے اندر، رمضان مبارک میں نہیں. اب اس وقت کی فضیلت، اس وقت کی اللہ کی رحمتیں جو اٹھے گا اس کو ملتی ہیں. اب ہر بندہ سارا سال نہیں اٹھ سکتا، تو اس لیے ایک مہینہ انسانوں کو دے دیا کہ جو چاہے نہ چاہے اس کو اٹھائے، اسے اٹھنا پڑتا ہے سحری کے لیے، تو وہ ان انوارات، ان رحمتوں کو کچھ نہ کچھ حصہ پا لیتا ہے اس وقت کا. تو اس کو معمولی نہ سمجھے سحری کھانے کو آخری وقت پہ، یہ نہ سوچے کہ میں سونے سے پہلے کھا جاتا ہوں, 2 بجے سو رہا ہوں تو ابھی کھا لوں. ہاں اگر یہ یعنی غالب گمان ہے, زیادہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ نہیں اٹھ پائے گا, تو تب تو کھا لے احتیاطاً, لیکن اس کو عادت نہ بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شان ہو اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت فرماتے ہیں, کر کہہ رہے کھانا کھا رہے اپنے لیے کہ دن گزر جائے, اور اللہ تعالیٰ رحمت فرما رہے. تو یہ ہے اس مہینے کی کہ انسان اپنے پیٹ بھر رہا اور اللہ کی رحمتیں اس میں اٹھ رہے. دوسری اہم چیز ہے افطاری کا وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک روزہ دار کی افطار کے وقت, دوسرے عادل بادشاہ کی دعا, تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانوں بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا بے شک کچھ دیر ہو جائے. یہ ترمذی شریف کی روایت. تو اب اس میں 3 دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے. ایک ان میں سے ایک ہے روزے دار کی افطار کی وقت کی دعا. اب یہ ایک اور سیکھنے والی چیز کہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے, مطلب کہ جو سن سیٹ کا وقت ہے, اس سے پہلے دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. جو تیاری کرنی ہے افطاری کی تھوڑا پہلے کر لے, آخری وقت رکھے دعاؤں کے لیے, اور بے شک وہ انڈیویجول ہو, بے شک وہ گیدرنگ میں ہو. کیوں کئی بار ہوگا اس مہینے کے اندر کہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں افطاری کے لیے, جو کہ ایک ثواب کا کام ہے جس طرح بھی ذکر ہو گیا, تو وہاں پہ اس وقت کو ضائع نہ کرے کہ وہاں پہ باتیں چل رہی ہیں, گفتگو چل رہی ہے, حال چال پوچھا رہا ہے. اس وقت کی قدر و قیمت کو جانے اور دعاؤں میں وقت گزارے, آخری وقت جو افطاری سے پہلے, کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت. اور باقی سحری سے افطاری یا سارا دن جو کام بڑا اہم ہے وہ ہے کہ گناہ سے بچنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے قسم رات فرائض میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں, اور بہت سے شب بدار رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا. ابن ماجہ کی یہ روایت. اب اس میں ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جو کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن باقی گناہ یا باقی ایکٹیویٹیز ویسی ہیں جیسے پہلے چلتی تھی. تو جائز چیز کو اوائڈ کرانے کا, ریفرین کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ گناہ سے بچے. تو گناہ سے نہیں بچ رہا مطلب کیا, کہ اگر نگاہیں غلط استعمال ہو رہی ہیں, زبان سے وہی غیبتیں جا رہی ہیں, غیبتیں سن رہا ہے, تو مقصد تو حاصل نہیں ہوا. جو مقصد تھا لعلکم تتقون, متقی بنانا, گناہوں سے بچانا مقصد تھا, اور وہی گین نہیں کیا اس نے, تو بھوکا پیاسا رہ گیا وہ. تو اس چیز کو پورے دن خیال رکھے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو. یہ بالکل ایسے جیسے ٹریننگ پیریڈ, اسی لیے کہا یہ عام مہینہ نہیں ہے. انسان فیل کرے میں کوئی خاص چیز کے اندر ہو, یہ ایک مہینہ میں نے کچھ نہیں کرنا, اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کوشش کر رہا ہوں اس چیز کو, عادت کو باقی رکھ سارا سال. تو ایک چیز کے گناہوں کی احتیاط, اس میں آنکھوں, زبان, کان, یہ 3 ایسے آرگنز ہیں جس کے گناہ بہت کامن ہوتے ہیں, اس کو اوائڈ کرنا ایک چیز. دوسرا کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں. فجر کی نماز ایسا نہ ہو کہ سحری کی نظر ہو جائے, سحری کے بعد کھا کے جلدی سے سونا. تو اس مہینے نیند آ بھی رہی ہے تو یہ مشقت کا مہینہ, صبر کا مہینہ, صبر کر کے جائے نماز میں, آ کے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. انہیں ذہن میں آتا ہے خیال کہ شاید میں فریش نہیں ہوں گا دن میں, نہیں, فرض تو مسجد میں جا کے پڑھ لوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. پھر ظہر کی جماعت, عصر کی جماعت, کہیں افطاری کی نظر نہ ہو سامان خریدنے کی, اس کا خیال رکھے. پھر مغرب کی نماز, افیکٹ نہ ہو افطاری سے کہ کھا پی رہے ہیں اور وہاں دو رکعت گزر جائیں اور پھر شامل ہوں, اس چیز کا خیال کر. اس ساری چیز ابھی سے سوچنے کی, پلان کرنے کی. اور عشاء اور تراویح کا وقت 2 گھنٹے, یہ سمجھے کہ میرا دن جو ہے اب اس مہینے 22 گھنٹے کا, یہ 2 گھنٹے تو تراویح کی نظر. اور اگلی چیز یہ سوچے, نظر ڈالے اپنی آمدنی کے اوپر, اپنی انکم کے اوپر, کہیں کوئی اس میں حرام تو شامل نہیں ہے, کیونکہ حرام کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حرام سے مراد یہ ہے کہ کئی بار انسان کہتا ہے نہیں کوئی حرام شامل نہیں, حالانکہ وہ ڈیوٹی آرز کے اندر پوری ایفرٹ کے ساتھ جاب نہیں کر رہا ہوتا, اب اس کی پے گو کہ وہ ہے لیکن وہ شامل ہو رہی ہوتی, یعنی کہ اس کی آمدنی پوری طور پہ صحیح نہیں رہتی. اسی طرح کئی بار انسان کس دوسری جگہ سے یعنی کہ 2 جابس کر رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ جاب چل رہی ہے, ادھر سے پیسے آ رہے ہیں, آیا ادھر ہوئے, اب وہ سارا حرام کا مال ادھر. تو اس طرح آمدنی کے اوپر نظر رکھے کہ کہیں کوئی حرام کا مال تو نہیں ہے, کہیں میں نے انویسٹ تو نہیں کیا ہوا بینکس کے اندر اور اس کا سود آتا ہو میرے پاس. اس سب چیزوں میں نظر رکھے, کیونکہ اگر حرام ہے تو پھر بھی اس ساری ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا دعا کے مطابق, کتنی دعاؤں کی ترغیب ہے اس مہینے کے اندر, لیکن فرمایا مفہوم ہے کہ ایک شخص ہے خانہ کعبہ کو پکڑ کے, غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کا کھانا حرام, اس کا لباس حرام, تو اللہ تعالیٰ کوئی قبول نہیں کرتے اس کی دعا. جس پہ خاص نظر ہو, انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کی غذا, اس کا باڈی کا پارٹ بنتی ہے. اب اگر وہ حرام ہے تو اس سے, اس باڈی سے نہ ایکسپیکٹ کرے کہ اسے نیکی کروائے گی, جس جو پلے گی حرام سے, جو جس کی نرشمنٹ ہی حرام سے ہوگی. اس طرح اپنے بچوں کو اگر حرام کھلایا ہے تو نہ ایکسپیکٹ کرے بچوں سے کہ جن کی باڈی نرشمنٹ ساری حرام سے ہے وہ نیکی پہ آئیں گے, وہ میری بات مانیں گے. اس چیز کا بہت خیال کرنے کی ضرورت. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, مفہوم ہے اس کا,
کھانے کے لیے بیٹھے,
دعوت کی تھی ایک کسی نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو دیکھا, گوشت تھا, فرمایا کہ یہ حلال نہیں لگتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی, تو اس کی تحقیق کرو. تو انہوں نے تحقیق کی, گھر والوں سے پوچھا کہ کہاں سا ہے, کہا کہ یہ ایکچولی ہوا یہ کہ ہم نے بکری ڈھونڈ رہے تھے بکرا ذبح کرنے کے لیے, تو ہمیں ملا نہیں, تو ہم نے ہمسائے سے مانگا, اور ہمسایا گھر میں نہیں تھا, مطلب کہ بیوی تو تھی, ہمسایا نہیں تھا, یعنی کہ جو میل تھا, اور اس کی ملکیت ہے. اب اس کی ملکیت ہے, اس کی رضامندی کے بغیر اس سے لی گئی ہے, اس کو ذبح کر کے آپ کے سامنے رکھا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو حلال نہیں ہے, اور نہیں کھایا اس کو, اور پھر کہا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو. کہنے کا مطلب کہ اتنے محتاط, کھانا پینا بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر, اور بہت سارے ہماری زندگی کے مسائل اسی وجہ سے کہ ہمارے ہم احتیاط نہیں کرتے اپنی کمائی کے حلال ہونے پہ. اور غیبت سے خاص طور پہ بچے, کیونکہ بہت کامن گناہ ہے. اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے, کہیں کامن کیسے ہوتا ہے کہ میں تو بچتا ہوں لیکن محفل میں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اب ایسی محفل میں کیا پروبیبلٹی ہیں, ایک یہ ہے کہ کوئی آپ سے بڑا بیٹھا ہے, پیرنٹس بیٹھے ہیں, استاد بیٹھا ہے, وہ کر رہے ہیں. اب انسان کو ان پہ کمانڈ نہیں ہے کہ ان کو روک دے پوری طرح, تو یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رک جائیں, کوئی ٹاپک بدل دے, یا کوئی اس طرح کی بات سوچ کے رکھے, کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے, سوچ کے رکھے, کوئی کہہ دے کوئی برائی کر رہا ہے کسی, کہہ دے کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں یا اس میں اندر اچھائی بھی, کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کہہ دے کہ اچھا میں نے تو اسے ڈیل کیا, وہ بہت اچھا انسان تھا, پہلے سے ایسے سوچے جان کے کہے, یا مطلب کہ اٹھ کے چلا جائے پانی پینے کے لیے, یا کسی, خیر رمضان میں تو یہ نہیں ہو سکتا, مطلب کہ کسی نہ کسی کام سے وہاں سے اٹھ جائے تاکہ محفل سے اٹھ جائے, ایک یہ نہ ہو اس کو ڈسکنٹینیو کرے اس بات کو. اگر اس برابر کا دوست ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے کہ اس طرح نہ کریں, اچھے انداز میں, کوئی سختی ضروری نہیں ہے, اچھے انداز میں روکا جا سکتا ہے, کسی اور بات کو پلٹا جا سکتا ہے, ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی چھوٹا ہے تو اسے تو روکنا چاہیے. اب وہاں تو کوئی معذوری نہیں ہے, وہاں تو کوئی عذر نہیں ہے, وہاں تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں روک پایا. تو سننا بھی حرام ہے, کرنا بھی حرام ہے غیبت کو, برائی دوسرے کی اس کی ایبسنس میں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کو پیش کیا گیا, روایت میں ہے اس کو, اور ان کو اتنی شدید بھوک تھی, روزے میں تھی, اتنی شدید بھوک تھی لگتا تھا مر جائیں گی, وہ کہہ رہی تھی ایسے فیل ہو رہا ہے جیسا مر جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بلایا اور کہا کہ ان سے کیا کراؤ, ان سے وامٹ کرواؤ. جب ان کو وامٹ کروائی تو اندر سے فریش بلڈ اور فریش گوشت نکل رہا. تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے غیبت کی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. غیبت کو اس سے سملیرٹی دی گئی ہے. وہ چیز ایکچولی ہوئی, یعنی کہ قرآن کی افیکٹس ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں لوگوں کو, کیوں نکل رہا ہے ان کے گوشت. وہ کہہ رہے ہم نے تو نہیں کچھ کھایا. انہیں کہا یہ غیبت ہے جو تم کر رہے ہو, اور تم لوگ اور کہا کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے. اسی فقہا بعض بہت, یعنی کہ اکثر تو اسی چیز کا قائل ہیں کہ اس سے غیبت کرنے روزہ نہیں ٹوٹتا, گو کہ اس کے جو اثرات اور روحانیت اور فائدے اور بینیفٹس ملنے تو وہ نہیں ملیں گے, روزہ ہو جائے گا. لیکن کچھ اس وجہ سے اس پہ بھی گئے ہیں کہ جس نے غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس چیز سے باز ہے, یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ہمیں. تو روزے کے کئی درجے ہیں. ایک ہے کھانا پینا چھوڑ دینا. تو اب یہ بالکل عام درجے کا روزہ ہے, بالکل ہی عام, یعنی کہ اس سے یہ بس کہہ دیں گے ہاں اس کا روزہ ہے, قضا نہیں کرے. اس سے نیچے تو انسان سوچے بھی نہ کہ روزہ رکھے نہ. یہ بالکل عام درجے کی بات ہو رہی ہے, جس کی جس نے کہا بتایا کہ جو غیبت بھی کر رہا ہے, جو گناہ بھی کر رہا ہے, یہ بالکل ایک بیسک لیول ہے. جو عام بندے کے جو لیول اچیو ہم کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں, اپنی ایک سکیجول بنائیں, ان چیزوں سے بچیں, فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور گناہوں سے بچیں, اور کچھ وقت نفل کے لیے نکالیں, قرآن پاک کی تلاوت. وہ ہر بندہ خود سوچے میں ایک گھنٹہ کر سکتا ہوں, میں ڈیڑھ گھنٹہ کر سکتا ہوں, جتنا بھی کر سکتا ہوں. اور ایک اس سے بھی اوپر درجے کا روزہ ہے, اللہ تعالی ہمیں وہ بھی نصیب کرے, وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد, اللہ کی توجہ انسان کے اوپر رہے. جو سے وہ مقام احسان کا حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسے رہو جیسے اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ ایسے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے. یہ بھی دین کا پارٹ اور ایک پورا حصہ ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اچیویبل نہیں ہے, اچیویبل ہے, اس کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی رمضان سے مقصود ہے. اگر انسان جو رکھتا ہے تنہائی میں کھانے پینے سے, مقام احسان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے. تو اس چیز کو اچیو کرے, ہر وقت ایسے اور میکسیمم ٹائم ایسے گزارنے کی کوشش کرے. تو یہ سپیر درجے کا, یہ اولیاء کا, یہ علماء کا, یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اللہ پہ کامل توجہ, جیسے نماز میں ہر وقت انسان. عام دنوں میں بھی ایسے, خصوصاً رمضان اسپیشلٹی کے ساتھ خاص فوکس اللہ کی طرف رہتا ہے. اب اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, جو سال سے محروم رہ گیا, سال سے محروم رہ گیا, اس کے بیان سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت. اب ایمفیسس کرنے کا انداز دیکھیں, ایک تو پہلا فضیلت. اب کسی کو یہی کہا سے ایک ریفرنس پوائنٹ کہا دیا جا سکتا ہے اس سے بھی کوئی چیز بہتر, مطلب کہ بہت بہتر ہے, لیکن تو سمجھانے کے لیے ریفرنس پوائنٹ دیا جا رہا ہے اور وہ ریفرنس پوائنٹ ہے ہزار مہینوں سے بھی بہتر. اب ہماری زندگی میں کتنے مہینے ہیں, ہم کبھی اتنی اللہ کی بات نہیں کر سکتے, تو یہ اپرچونیٹی دی جا رہی ہے تاکہ آگے بڑھے یہ امت, یہ لوگ, یہ انسان میرے قرب میں, یہ ہے رولز کو بدل. اور کہہ دیا کہ اب اتنا فضیلت, اتنی بڑی رات سے کون محروم رہ سکتا ہے, یعنی کون اس کی سٹرائیو نہ کرے, کون اس کے لیے ایفرٹ نہ کرے, وہی کرے گا نہیں کرے گا جو جس کو کوئی طلب ہی نہیں ہوگی, جس کو اللہ تعالیٰ بلائیں وہ آگے رسپونڈ ہی نہ کرے, تو وہ محروم ہے, وہ حقیقتاً محروم ہے. اب لیلۃ القدر حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے کہ وہ کون سی رات, لیکن نکلے تو دو شخص جھگڑ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ تعین, وہ جو دن متعین ہے, یعنی کہ جو دن کی ایکچوئل ڈے ہے, وہ بتانے سے روک دیا گیا ہوں. علماء نے اس میں لکھا کہ لڑائی جھگڑا کتنی اللہ کی نظر بری ہے کہ ایسی فضیلت والی راز سے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بنیاد پہ وہ تعین نکال لیا, اٹھا لیا. مختلف روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی آخری عشرے میں موجود ہے, اور اس میں بھی پاک راتوں میں, ایک 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th, اور بہت سارے یہ کہ وہ 27th کی رات. تو اس کی تلاش کرنا, اس کے لیے ایفرٹ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کا عمل, کہ اس کے اور بھی فائدے ہیں, اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایزی ہو جاتا ہے شب قدر کو پانا, کہ اعتکاف میں انسان کو اور کوئی کام نہیں, وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, تو وہ بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مہینہ, کئی بار پورا مہینہ, کئی بار 20 دن, کئی بار 10 دن. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں بیٹھے, پھر دوسرا عشرہ ختم ہو گیا, پہلے 10 ڈیز, دوسرے 10 ڈیز, اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آخری 10 ڈیز میں ہے شب قدر, تو میں جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ آخری 10 ڈیز میں بیٹھے, تو پورا مہینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. اب یہاں سے یہ ذہن میں بھی آ جانا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں کہ ہر چیز سے کٹ آف ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا, لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آئسولیٹ ہو کے اللہ کی عبادت کرنے کی بھی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, ایسا میسج بھی نہیں. ایک بیلنس مذہب ہے ہمارا, بیلنس دین ہے, کہ اعتکاف کا عمل کٹ آف کرایا کہ اللہ کی عبادت میں وقف کر دو اپنے آپ کو, تو ایک ایسا بیلنس دین ہے کہ عبادت بھی ہے اور حقوق العبادت, حقوق العباد بھی, ایک بیلنس طریقے سے انسان چلے. تو ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی حدیث میں یہ فرمایا, اس کا آخری پورشن, کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ اور فاصلہ فرما دیتے ہیں, جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے. تو یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف, اور جو 10 دن کرے, 20 دن کرے, 30 دن کرے, تو یہ بھی ایک رفرنس بتایا, کہ ایک بتا دیا کہ 3 خندقوں کا کی اتنا دور کر دیتے ہیں جہنم سے, اور ایک کی یعنی جو ڈسٹنس ہے وہ ایسے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ. تو یہ بس سمجھانے کے لیے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ڈسٹنٹ کر دیتے ہیں اس شخص کو, اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو جہنم سے ڈسٹنٹ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو گیا.
تو اس کی بھی کوشش کریں. ہر شخص بزی ہے, اس کا اسکیڈول بزی ہوتا ہے. ایکچولی
جب کسی چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے تو انسان خود ہی اپنے پلانس کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر دیتا ہے. تو پورا سال یہ سوچنا چاہیے کہ میں اعتکاف میں کیسے بیٹھوں, میں اپنی اینول لیوز اس وقت لے لوں, میں یہ مطلب اس کو پلان کرے. کم از کم زندگی میں ایک بار تو دیکھے بیٹھے اس میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بیٹھتے تھے, میں ایک سال تو اس میں بیٹھ جاؤں. اور جو 10 ڈیز نہیں بیٹھ سکتا تو کم بھی بیٹھ سکتا ہے, 7 دن بیٹھ جائے, 5 دن بیٹھ جائے, 3 دن بیٹھ جائے. سنت اعتکاف 10 دن ہی ہے, لیکن وہ نفل اعتکاف ہوگا. لیکن دیکھے تو صحیح اللہ تعالیٰ کی قرب کا, اللہ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے کے اندر کیسے اترتی ہیں. کچھ تو اسے سمیٹے, کچھ لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی کر سکتا ہے 27 کی رات جا کے اعتکاف کر لے, نفل اعتکاف ہو سکتا ہے اس طرح. تو کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالے. اور آخری چیز جو پہلے بھی ذکر ہوئی وہ ہے کہ آخری چاند رات کو ویسٹ نہ کریں, اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ میں نے ایفرٹ کی, اب میں اس چیز کو حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کی رضا کو, اس کے تعلق جتنے کام ہیں عید کی تیاری کے پہلے کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے 2 عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے, یعنی فتنہ اور فساد کے وقت. اور بھی روایات ہے جس میں اس کی فضیلت ذکر ہے کہ یہ 2 راتوں کو جاگنے کی, عید والی راتوں کو. اور اس دن ہم بالکل سوچو ہی نہیں ہوتی, یعنی سارے سال کے نمازیں باجماعت سارا مہینہ چل رہی تھی تو اس دن چھوٹ جاتی ہیں, سارا مہینہ تہجد چل رہی تھی اس دن چھوٹ جاتی ہے, سارا مہینہ فجر کی جماعت چل رہی تھی, فجر کی نماز چل رہی تھی اس دن چھوٹ جاتی ہے. اس چیز پہ محتاط کرے, اس چیز پہ امپروو کرنے کی کوشش کرے. اور یہ تو اس چیز یعنی نیکی کی بات ہے, گناہ کا تو تصور نہیں ہے. سارا مہینہ تو ایفرٹ ہی کر رہی تھی گناہ سے باز آئے, اور وہ پہلے دن ہی اگر پروف کر دے کہ مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا رمضان مبارک کا تو مقصد حاصل نہیں ہوا. مقصد تو کھانا پینا چھڑوانا نہیں تھا. تو فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا کمی رہی میرے اندر. اور عید خوشی کا دن ہے, لیکن ایکچولی وہ خوشی اسی کے لیے ہے جس کو تقویٰ مل گیا, جس کو ایم اچیو ہو گیا اسی کی خوشی ہے. ورنہ مہینہ کھانا پینا چھوٹا رہا. وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے, وہ ہنس کھیل رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ایک میدان بنایا ہے تاکہ اس کے بندے عبادت میں آگے بڑھیں اور اضافہ کریں. ایک گروہ سبقت لے کے آگے نکل گیا اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا. ان لوگوں پہ تعجب ہے جو ہنستے ہیں اور اپنی حقیقت سے واقف نہیں. اللہ کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے یعنی قبول ہو گئی وہ خوشی میں, اور جن کی عبادت مقبول نہیں ہے وہ رنج میں مشغول ہو جائے, وہ کوئی ہنسی کھیل میں مصروف نہ. یہ ان کی فکر تھی, ایک حال تھا. یہ ممانعت نہیں اس دن خوشی کا یا اس دن خوشی منانے کا, اس کے حکم ہے. لیکن فکر ہو کہ نہ جانے میں مقبول میں ہوں, قبول ہوئی ہے, اللہ نے ایکسیپٹ کر لی میری ایفرٹ کو یا ریجیکٹ کر دیا. فکر تو ہو نا, یہ فکر پیدا کرنے کا یہ مہینہ, یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرنے کا یہ مہینہ. اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ جو فکر لگ جائے اسے کہ نہ جانے میں کس کیٹیگری میں ہوں, اور پھر ٹٹولے, خود جج کرے, ایویلویٹ کرے اپنے آپ کو, میرا تقوی کا مقام, میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مقام, میرا اللہ سے محبت کا مقام کہاں پہ ہے. تو اس کے لیے ایک مثال ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بار حضرت معاویہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اور روم والوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی,
تو ایک بار ان کا صلح تو معاہدہ ہو گیا آپس میں, پیس ٹریٹی ہو گئی, ہو گئی. اب ہوا کیا کہ ایک ڈیٹ فکس ہو گئی کہ یہاں تک ہماری صلح ہے. تو جب وہ ڈیٹ قریب آنی شروع ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کیبنٹ جو بھی ان کے وزراء اور مشیر تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی فورسز کو بارڈر کے پاس کر لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ ڈیٹ ہوگی ہم ان پہ اٹیک کر دیں گے. اب وہ تیار نہیں ہوں گے اس چیز کے لیے. تو یہی ہوا, انہوں نے اس کو پلان کیا, پہلے وہ پتہ نہیں چلنے دیا اور جیسے ہی وہ ڈیٹ ہوئی انہوں نے اٹیک کر دی. اب ظاہر بات ہے اگلے تیار ہی نہیں تھے, انہوں نے کئی رقبہ ان کا فتح کر لیا. اب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, وہ پکارتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ مومن کا ایٹیٹیوڈ اور شرف یہ نہیں ہے, یعنی خیانت کرنا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے, وہ کہہ لے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب دو قوموں کے درمیان کوئی صلح ہو کا معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی مدت میں نہ تو کوئی فریق عہد کھولے یعنی اور نہ باندھے, یعنی اس میں کوئی چینج نہ کرے یہاں تک کہ مدت گزر جائے. تو آپ کا یہ کرنا یہ بھی صلح کے خلاف ہے جو فورسز کو آپ نے قریب کر دیا, تو یہ غلط ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی, وہ کمانڈ میں ہے, فتح ہو چکا ہے علاقہ, فورسز آگے جا چکی ہیں, لیکن تقویٰ کی اگزامپل دے رہا ہوں, تقویٰ اسی ایٹیٹیوڈ کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں تو یہ علاقوں کا فتح ہونا یہ کیا اہمیت رکھتے ہیں. میں تو مقصد تو اللہ کا خوشی ہے, اللہ کا تعلق ہے, اللہ کا قریب ہونا ہے, یہ علاقوں کا فتح کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو کیا کیا, فورسز کو آرڈر کیا واپس آؤ, اور وہ فورسز واپس آئیں اور تاریخ میں یہ بات آج سے شامل لکھی گئی ہے کہ اس علاقے کو واپس کیا, اس ان کے حوالے کر دیا روم کے کہ یہ علاقہ لے لو تم لوگ. یعنی ایسا کسی فاتح نے آج تک نہیں کیا کہ پہلے فتح کرے اور پھر کہے کہ یہ لے لو علاقہ. اور کیوں, وجہ کیا ہے, کیا ذاتی کوئی وجہ ہے؟ نہیں, حدیث ایک سن لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایٹیٹیوڈ بن جائے رمضان مبارک کے بعد, یہ لیول اپنا دیکھ کے جج کرے کہ میں نے یہ لیول اچیو بھی کیا ہے, کیا میں جو بھوک پیاس برداشت کرتا رہا, رات کو اٹھتا رہا, اس نے مجھے کتنے پرسنٹ میں افیکٹ ڈالا اور وہ افیکٹ کتنا پرولونگ ہو رہا ہے مثال کے اندر, یہ جج میں نے کرنا ہے, یہ کوئی اور نہیں کرے گا. اگر اور کرے گا بھی نا تو وہ برا لگے گا مجھے کہ یہ کیوں میں انٹرفیئر کر رہا ہے لائف, تو میں کروں یا میں کروں گا یا اللہ تعالیٰ کریں گے. دیکھیں آج کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دربار ہے, میں اس سے منوا سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں اللہ میں مجرم ہوں مجھے معاف کر دے. وہ دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تو مجرم ہے, اب وہاں پہ معافی کی والی آپشنز ختم ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں, میں اپنا حساب کر کے ایڈمٹ کر لوں کہ ہاں کمی ہے, امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. اگر یہ فکر ہی نہیں ہے تو یہ ایک اور فکر والی بات ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور کے اندر ایک بیابان میں گئے, وہاں چرواہا تھا, جیسے یہاں پہ صحرا میں چرواہے پھر رہے ہوتے, وہ اپنی شیپ کو لے کے پھر رہا تھا, تو وہ نہیں پہچانتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلیفہ وقت ہے. تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکرا دے دو, مجھے جانور دے دو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے. تو کہا نہیں, یہ میرا مالک ہے, میرا تھوڑی ہے جو میں دے دوں. انہوں نے کہا کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا, دے دو. کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا. انہیں کہا اور نہ خلیفہ وقت بھی نہیں ہے, انہیں شو نہیں کیا. تو کہا وہ تو نہیں دیکھ رہا نہ مالک دیکھ رہا ہے, لیکن فائن اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہے. تو یہ مقام احسان, یہ وہ اللہ تعالیٰ اچیو کرانا چاہتے ہیں رمضان مبارک کر رہے ہیں. اپرچونیٹیز تو ہوتی ہیں گناہوں کی, کوئی آئیڈیل اس طرح کا ورلڈ نہیں ہے جہاں اپرچونیٹی گناہ کی نہ ہو, لیکن ہمیں ہی روکنا ہے اپنے آپ کو, اپنے ہمیں ڈسپلن کرنا ہے اپنے آپ کو. اور تین چیزوں کو اس رمضان مبارک میں ٹرین کرنے کی کوشش کریں, اپنی آنکھوں, اپنی زبان, اپنے کانوں کو. یہ ہو گیا ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا اللہ کے قرب, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے دو چیزوں کی حفاظت کی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان اور ایک اپنی پرائیویٹ پارٹس. اور جو مس یوز ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹ, وہ آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے آنکھوں, زبان اور کانوں کی حفاظت, اس کی تربیت اس مہینے کے اندر سیکھے. ابھی سے سوچے, ہفتہ رہ گیا, سوچے کہ میں کیسے اس میں پوری سٹرگل کروں گا, پوری ایفرٹ کروں گا, کس طرح میں نے کیا کرنا ہے کہ اس مہینے کی ٹریننگ کے بعد میں نکلوں تو میرے اندر ایک نکھار پیدا ہو جائے, میرا تقوی کا لیول, میرا علم کا, میرا عمل کا, اللہ کی محبت, تعلق, معرفت, یہ ساری چیزیں اگلے سٹیپ پہ جا چکی ہوں, کم از کم اگلے سٹیپ. اور علماء نے یہ بات بھی مینشن کی کہ جو صحیح طرح رمضان گزار لے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی بن سکتا. وہ کیسے؟ کیوں؟ جو صحیح طرح رمضان گزارے گا وہ متقی بن جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ میرے اولیاء, میرے دوست, میرے فرینڈز وہی ہیں جو متقی. تو اتنا ہی قیمتی چانس ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان مبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے دل کو قیمتی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک, عابد دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان والوں میں شامل کیا بغیر کسی ایفرٹ, بغیر کسی طلب کے. یا اللہ پاک, آپ نے ہمیں ان لوگوں پہ فہرست کی فہرست میں شامل کیا کہ جن کو آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یا اللہ پاک, جب اس لوگوں کی فہرست میں ہمیں شامل کر دیا تو یا اللہ پاک, جو اگلی چیز ہے کہ روزوں کو صحیح طرح رکھنا, اس رمضان مبارک کی قدر کرنا, یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو کہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والے ہیں. اور یا اللہ پاک, پھر اس کی قدر سے ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں بھی شامل کر دے کہ جو تقویٰ حاصل کرنے والے ہیں, جو تیری ولایت اور دوستی اور تیری رضا حاصل کرنے والے ہیں. اے اللہ پاک, ہم کمزور ہیں. یا اللہ پاک, سارا سال گناہ کر کر کے یا اللہ پاک گناہوں کے عادی بن گئے ہیں. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری گناہوں کی عادتوں کو چھڑوا دے. یا اللہ پاک, غفلت کی عادتوں کو چھڑوا دے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک, ہمارے نفس کو نفس مطمئن نہ بنا دے. یا اللہ پاک, شیطان کے ہتھکنڈوں سے ہمیں نکال دے, اس کا جو غلبہ ہمارے اوپر ہے اس سے ہمیں نکال دے. اللہ پاک, آپ نے قرآن پاک میں کتنی صفات ذکر کیں کہ میں ایمان والوں کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, وہ پاک صاف ہوتے ہیں, وہ تزکیے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ میرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ نمازوں میں لذت محسوس کرتے ہیں, سجدوں میں لذت محسوس کرتے ہیں, لوگوں کے حق دینے والے ہوتے ہیں, ایثار کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ پاک, اپنے اندر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ پاک, یقیناً ہماری حالت بری ہے, ہمیں اس چیز کا احساس دلا دے. یا اللہ پاک, اس کو ٹھیک کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے اس کا جو موقع آپ یہ دے رہے ہیں رمضان مبارک کا, وہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے. اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور مغفرت شدہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. یا اللہ پاک,
یا اللہ پاک تیرے کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کا تعلق تو سے جڑا ہوا ہے، وہ اس میں آگے بڑھیں گے پہلے دن سے ہی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی مغفرت تو فرمائے گا پھر انہیں تیرا تعلق نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک دوسری کیٹیگری میں شامل کر دے، ہمیں مغفرت فرما کے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ ہو گئے دنوں میں یا راتوں میں، یا اللہ پاک حقوق العباد ہم نے ضائع کیے یا تیرے حق ضائع کیے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسا بنا کہ جس سے لوگوں کو تسکین پہنچے، سکون پہنچے، راحت پہنچے، ہمارے قول سے، ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے، ہمارے یا اللہ پاک ذات سے لوگوں کو تسکین پہنچے۔ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہر بندے کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہو، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرما اور ہم پہ ظلم ہونے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک دوسروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے گندے اور غلط اخلاق کو اچھے اور احسن اخلاق میں تبدیل فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے غصے کو قابو میں فرما، ہماری نظروں کو قابو میں فرما، ہماری زبان کو قابو میں فرما، ہمارے یا اللہ کانوں کو قابو میں فرما۔ اللہ پاک ہمیں چلتا پھرتا ایسا انسان بنا دے کہ یا اللہ پاک تو فرشتوں میں یا اللہ پاک اس کی تعریف کرے۔ اللہ پاک ہم اپنی قوت و طاقت سے یہ سٹیج حاصل نہیں کر سکتے، اللہ پاک تو چاہے تو ہو سکتا ہے، اپنی رحمت سے ہمارے اوپر وہ نظر کرم فرما دے کہ ہمیں ان لوگوں پہ شامل فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے ان کے غموں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مال کی پریشانی میں گرفتار، ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ پاک ان کو صدقہ جاریہ بنا والدین کے لیے۔ اور یا اللہ پاک جو جسمانی بیماریوں سے پریشان، اپنی رحمت سے ان کو یا اللہ پاک صحت نصیب فرما۔ جو روحانی بیماریوں سے پریشان، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو روحانی شفا نصیب فرما۔ غصے، غیظ و غضب، تکبر، حرص جیسی بیماریوں سے سب کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جمیع اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، اپنی رحمت سے ان کے دل کو تسلی نصیب فرما، ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے، اپنی رحمت سے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما۔ اور یا اللہ پاک اس علم کی برکت سے، اس سننے سنانے کی یا اللہ پاک برکت سے ہمارے عمل کو بہتر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا رب العالمین۔